ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی خاص خلیفہ اور خادم حضرت عتیق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آج. ابھی میں نے سنا ہے کہ آج مغرب کے بعد ہوا ہے, جمعہ کا دن مل گیا ان کو ماشاءاللہ. بہت اللہ والے بیٹے بھی سب نیک, اللہ والے سب اولاد بھی بہت نیک, خود بھی بہت ہی اللہ والے, گھر والے بھی ان کی بہت اللہ والے. اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو اور سب لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. مجھ سے ہی بہت محبت کرتے تھے, بہت زیادہ. نعت شریف کے اشعار پیش خدمت ہیں. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے کا مفہوم یاد رہنا چاہیے شعر کا. یہ عجم کا بیابان ایک تو ظاہر عجم ہے اور گلستان طیبہ ہے ظاہر مدینہ شریف کی حاضری, اور ایک ہے کہ گناہوں کی کانٹوں بھرے عجم سے بھاگ کر میں سنتوں کے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں, اپنی زندگی کو پرنور بناؤں گا سنتوں کو اپنا کر اور شریعت کو اپنا کر پورا پورا. یہ نہیں کہ تھوڑے سے کام کر لیے اور باقی کو صرف غفلت ہو جائے, لاپرواہی ہو جائے. 100% گناہوں کو چھوڑنا ہے اور 100% شریعت و سنت کی اتباع کرنی ہے, تب تو ہے بات, تب انسان کامل ہوگا اور کامل حالت میں اللہ سے ملے تب تو مزہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس کے لیے محنت کریں کہ ہم غفلت نہ ہو ہماری کہ بھئی بس تھوڑا کر لیا تعلق اور تھوڑی نماز بھی ہو گئی, پہلے نہیں پڑھتے تھے اب پڑھ لی, داڑھی نہیں تھی اب داڑھی رکھ لی, ماشاءاللہ اچھی بات ہے, ترقی ہوئی, رکھنا کھولنا شروع کر دیا اور بعضی باتیں اپنا لی, لیکن پورے پورے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے پورے مزین. اور دیکھو بھائی ہمارے حضرت نے فرمایا کہ سر سے پیر تک اللہ نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں, کوئی انسان چاہے گا کہ اس میں سے دو آنکھیں ہیں چلو ایک آنکھ نہیں ہے کوئی بات نہیں, کوئی منظور کرے گا اس کو؟ ہاں چلو بھائی ناک کا ایک نتھنا ہے دو نتھنے ہیں تو اس میں سے ایک ہے چلو کوئی بات نہیں ایک نہیں, اچھا چلو بھائی دو کان ہیں اس میں سے ایک کان نہیں چلو سنائی تو دے گا کوئی بات نہیں, کوئی منظور کرے گا کہ بھائی ہمارا ایک کان نہ ہو ایک ہاتھ نہ ہو کیسا کیسا رہے گا, لنگڑا ہو جائے کیسا رہے گا ہے؟ اور چلو یہ ہاتھ اور بازو تو بڑی بڑی چیزیں ہیں, ٹانگیں بڑی بڑی چیزیں ہیں, آپ کی ایک انگلی نہ ہو کوئی منظور کرے گا کہ ایک انگلی بھی چلو کوئی بات نہیں ہے ایک انگلی تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی یہ عیب معلوم ہوتا ہے, تو ظاہر میں عیب منظور نہیں ہے اور باطن میں بھی عیب نہ ہونا چاہیے, باطن میں بھی ہم عیب منظور نہ کریں کہ ہمارا باطن بھی خوب سجا سجا ہے، مکمل کامل ہو، ہے نا. اللہ تعالی ہمیں اس کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. عجم کے بیاباں سے مقرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا. طور وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوئی تھی، اور جب تجلی نازل ہوئی تو وہ طور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بعض مفسرین نے تو یہ تفسیر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب ظاہر ہے کون لا سکتا ہے، لہذا وہ تجلی کی تاب نہ لا سکا، ٹوٹ گیا، شکستہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور مفسرین عاشقین نے یہ تفسیر دی ہے کہ وہ اللہ کی تجلی کا، اللہ کے نور کا عاشق تھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا، تاکہ اللہ کی انوارات کی تجلی میرے ذرے ذرے میں داخل ہو جائے. تو ایسے ہی کبھی تو نور ہوں گا کبھی طور، دل شکستہ، اور دل کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ ہمارے انوارات، اپنی تجلی کے انوارات بس، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا. سبحان اللہ. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روضے صلی علی نظر کر کے، میں روضے صلی علی نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجان نور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجان نور ہوں گا. میں روضے صلی علی نظر کر کے، بدل نور ہوں گا بجان نور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا. کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا, ہر ایک عمر میرا سنت پہ چل کر, ہر ایک عمر میرا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. ہر ایک عمر میرا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے, احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا, میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. آخری شعر ہے, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر, ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا, ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا. قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر, ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا عشق نصیب فرمائے. سنت ہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کو جاتا ہے. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب بالکل صحیح ہے, صحیح راستے پر ہے. یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ, یہ مفہوم نہیں ہے, بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارا رب سیدھے راستے ہی سے ملے گا, یہ مطلب ہے. ہاں, سیدھے راستے پر نہ چلیں گے. اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سنت کا راستہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کیا نور ہے شعر میں, اور کتنا بڑا بیان ہے یہ شعر. ہاں, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ کو پانا ہے تو سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہاں, ورنہ جو ہے راستہ بھٹک جاؤ گے. ایک ہی راستہ ہے اللہ کو پانے کا, دس راستے نہیں, آٹھ بھی نہیں ہے, سات بھی نہیں, چھ بھی نہیں, پانچ بھی نہیں, چار بھی نہیں, تین بھی نہیں, دو بھی نہیں. ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے سنت کا راستہ. ہاں, سنت کا راستہ اختیار کریں ہم تو انشاءاللہ تعالی دونوں جہان کی کامیابی, دونوں جہان کی فلاح ہے. سمجھ گئے بات میاں؟ ہاں, یہ نہیں کہ اب یہاں جو سن لیا بس یہ کام ہمارا ختم ہو گیا, نہیں, اب کام شروع ہوا ہے کہ جو بات ہم نے سنی ہے اس پر اپنا محاسبہ ہم رکھیں ہر عمل پہ, کہ کیا ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. بار بار یہ کتاب دیکھیں, بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, بار بار اس کا مذاکرہ ہو. خدا کی قسم, ہر سنت کے اندر اس قدر لذت ہے, اس قدر نور ہے, اس قدر حلاوت ہے کہ تھوڑے ہی دن میں کایا پلٹ جائے گی. سنتوں پر عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ تعالی اس قدر دنیا میں بھی اس قدر برکتیں اور انوارات حاصل ہوں گے اور وہ لذتیں حاصل ہوں گی, اور کیا کامیابی نہ ملے گی اس میں. کیونکہ جس نے سنت کا راستہ اختیار کر لیا اس نے اللہ کو پا لیا, اور جس نے اللہ کو پا لیا دونوں جہان اس کے ہو گئے, دونوں جہان اس کے ہو گئے. یہ خادم ہے, مومن کے خادم ہے یہ سورج چاند ستارے اور سارا نظام, مویشی نباتات جمادات سب ہمارے خادم ہیں. تو یہ سب کے سب خادم ہو گئے. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اب یہ نہ ہو کہ ہم سن کے چلے جائیں اور جا کے بستر پکڑے سو جائیں, دیکھی جائے گی, نہیں بھائی نہیں. ابھی سے ہم جو ہے یہ ہر قدم سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر اٹھائیں کہ ہمارا ہر قدم سنت کے مطابق ہو, ہر عمل سنت کے مطابق ہو. اب جائیں گے گھروں کو, یا جو یہاں رہیں گے وہ رہیں گے, جو گھر جائیں گے وہ بھی خیال رکھیں کہ اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے, گھر میں داخل کیسے ہو. بلکہ یہیں سے جو آدمی جا رہا ہے تو بھائی باہر نکلے گا, باہر نکلنے کی دعا موجود, پھر سواری پہ بیٹھے گا, سواری بیٹھنے کی دعا موجود, پھر سواری چلائے گا, حفاظت کی دعا موجود, پھر راستے میں جو ہے وہ نگاہ کس طرح رکھنی ہے, اپنی نگاہ کو بچا کے رکھنا ہے اس طرح کہ اپنی جان کی بھی حفاظت رہے, ایسا نہ ہو کہ جان ہی چلی جائے. اتنی نہیں, اتنی نگاہ ہم رکھیں کہ راستہ نظر آتا رہے ٹھیک سے, دائیں بائیں پتہ چلتا رہے کہ کوئی گاڑی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گاڑی کو مت دیکھو, ڈرائیور کو مت دیکھو, گاڑی کو دیکھو. ڈرائیور کو مت دیکھو کہ کون چلا رہا ہے کہ چلا رہی ہے, تو ہمیں اس سے کیا, کون بھی ہے. گاڑی سے مطلب ہے, گاڑی کو دیکھ کے چلاؤ اور ٹھیک طریقے سے چلاؤ. یہ بھی سنت اور شریعت کا راستہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری گاڑی ہو, موٹر سائیکل ہو, وہ دائیں بائیں اچانک سے ادھر سے ادھر سے دوسرے بریک لگا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو. اور پھر جب گھر پہ اتریں تو پھر جو پھر سنت کا راستہ موجود, گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں وہ سنت کا راستہ موجود, پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں وہ راستہ موجود, گھر میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں وہ راستہ موجود, ہے نا, سب سنت کا راستہ, ہر جگہ ہر قدم پر سنت موجود ہے. تو یہیں سے جو ہے ارادہ کر لیں کہ اب ہم نے جو کام کرنا ہے ماشاءاللہ, جو کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہر کام سنت کے مطابق ہم کریں گے. بستر پہ جانا ہے تو بستر کو جھاڑنا ہے اور دعائیں پڑھنی ہیں, اور یہ جو سنت کے طریقے ہیں ہم نے سنے بھی ہیں, سنتے رہتے ہیں. وہی سنت ہے کہ دروازے وغیرہ جو ہے اچھی طرح چیک کر لیں, اس کو بند کر دیں, اور فالتو فضول روشنیاں بند کر دیں, اور بستر کو جھاڑیں, اور جو بھی کام ہیں سونے سے متعلق وہ سنتیں ان کو, یہ کتاب موجود ہر وقت اپنے پاس رکھیں, اس کو پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے, دانی کروٹ لیٹنا چاہیے, قبلے کی طرف رخ ہو تو بہت ہی اچھا ہے, نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں, لیکن جو اختیارات ہیں, جو اختیار ہیں انسان وہ تو کرے نا. تو یہ نہ ہو کہ غفلت ہو. پھر بیت الخلاء ہے, اس کی سنتیں, اور اسی طرح پھر سو کے اٹھنے کی دعائیں سنتیں, اور نماز کو وضو کی سنتیں, نماز کی سنتیں, کھانے پینے کی سنتیں, اور گفتگو اور کلام کی سنتیں, معاملات کی سنتیں, معاشرت کی سنتیں. اسی لیے میں بار بار جو ہے معاشرت کی سنتیں زیادہ سناتا ہوں, کہ ہم لوگ بعض لوگ جو ہے سنتیں نہیں کرتے عمل, لیکن بعض لوگ کر لیتے ہیں, لیکن بس یہ جہاں تک دعائیں ہیں بہت سے وہ تو یاد کر لیں. نہیں, اب اس سے بھی زیادہ اہم سنت معاشرت کی سنت ہے. اس لیے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, وہ فرمایا ہے کہ بھائی دیکھو, عبادات میں نقص ہے, کمزوری ہے ہماری, تو وہ تو صرف ہمارا ایک آدمی کا نقصان ہے نا, اور معاشرت کی خرابی سے پوری معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کسی آدمی کے ایک فعل سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ زیادہ بڑی کمزوری ہے۔ اس لیے معاشرت کی سنتوں کو بھی ہم بار بار پڑھیں کہ ہم معاملات کیسے کریں، معاشرت کیسے کریں، برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ ہے معاشرت۔ تو یہ اس کی سنتوں کو ہم سیکھیں انشاءاللہ تعالی۔ جمعے کی سنتیں میں پڑھ کر سنا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جمعے کی سنتیں: غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا۔ یہ جو اعمال شروع میں بیان ہوئے ہیں ان پر ایک حدیث پاک میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایسے شخص کو جو یہ اعمال کرے گا، سنتوں کو اختیار کرے گا، ہر قدم پر اس کو ایک سال نفل روزے اور ایک سال نفل کا نماز کا ثواب ملے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، اور محدثین نے فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت کی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری کوئی، اس لیے ان باتوں کا اہتمام کریں۔ علاوہ ازیں جمعے کے دن سورہ کہف جو پڑھے گا، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے۔ اب چند معاشرت کی سنتیں بھی سنا دوں، اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ معاشرت کی چند سنتیں: سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر بچوں پر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے۔ اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کرے، یعنی اگر کوئی شخص دور ہے اور ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہا ہے تو یہ صرف ہاتھ اٹھانے سے سلام نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ساتھ میں ہاتھ بھی اٹھائے، اور جو دیکھ رہا ہے جس کو سلام کیا گیا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھائے اور زبان سے اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے، عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے۔ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا، اسی طرح سے گردنیں پھاند کر آگے جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے، جگہ بھی ہو اس کے باوجود تھوڑا سا کھسک جائے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پوسی کی اجازت نہیں، خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی سے دو آدمی آپس میں گسل گسل کر رہے ہیں، اس سے آدمی کو بہت رنج ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو دو آدمی بات کر رہے ہوں ان سے کان نہیں لگانے چاہیے، کانا پھوسی کو سننا نہیں چاہیے، یہ بھی منع ہے. تجسس منع ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ بھی گناہ کی بات ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جمائی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کرے، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہاں 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 کی آواز نہ نکالے. یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے کہ جب جمائی آئے تو آواز نہ نکالو، ہاں ہاں کی آواز نہ نکالو. اور مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. یہ دیکھا گیا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مکان پہ گھنٹی بجائی، اندر سے آواز آئی کون، تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، یا یہ پوچھتے ہیں کہ فلانا ہے. تو حکم یہ ہے کہ جب کوئی پوچھے اندر سے کہ کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو حضور نے پوچھا تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ میں ہوں، تو آپ نے بہت ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا میں ہوں میں ہوں. مقصد یہ کہ نام لے کر بتانا چاہیے کہ میں فلاں ہوں. اگر کسی کا اچھا نام سنو تو اس سے اپنے مقصد کے لیے نیک فال سمجھنا سنت ہے، اور اس سے خوش ہونا بھی سنت ہے. بدفالی لینے کو سخت منع فرمایا گیا ہے، جیسے راستہ چلتے کسی کو چھینک آ گئی تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا، یا کوا بولا یا بندر نظر آ گیا یا الو بولا تو ان سے آفت آنے کا گمان کرنا سخت نادانی اور بالکل بے اصل اور غلط اور گمراہی کا عقیدہ ہے. اسی طرح کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی دن کو منحوس سمجھنا بہت برا ہے. سنت پر عمل کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے. تھوڑی سی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و خصائل بھی ہیں اس میں، لیکن چونکہ ہم نشر الترتیب میں پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اسی سے وہ کافی ہو جائے گا. نشر الترتیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ گٹھے ہوئے نعلین میں یعنی جوتوں میں نماز بھی پڑھ لیتے کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے، اور اس وقت عرف میں یہ خلاف ادب نہیں تھا. اور آپ نے چاندی کی انگشتری بنوائی تھی اور اس سے مہر لگاتے تھے، اور التزام و دوام کے ساتھ پہنتے نہ تھے. یہ اکثر لوگ انگوٹھی کو سنت سمجھ کے پہنتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی مہر لگانے کے لیے، مہر نبوت لگانے کے لیے بنوائی تھی، اور اس کو کام کے وقت پہنتے تھے، ہر وقت نہ پہنتے تھے. اور چاندی کی انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد اگر چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہیں تو 4.5 ماشے سے کم وزن ہونا چاہیے اس کا، 4.5 ماشے بھی نہ ہو جائز نہیں ہے، 4.5 ماشے سے کم ہو. اور دوسری چیزیں تو پہننا مردوں کو جائز ہی نہیں ہے. جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس کا نگین حبشہ کا تھا. شروع بخاری میں مذکور ہے کہ ملک حبشہ کا ایک پتھر تھا یا اس کا رنگ حبشیوں کا سا یعنی سیاہ تھا، اور وہ مہرہ یمانی یا عقیق تھا. اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی انگشتری مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگین اسی کا تھا یعنی چاندی ہی کا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نگین سے مراد خانہ نگین ہے، یعنی نگین رکھنے کا حلقہ، اور کسی چیز سونے وغیرہ کا نہ تھا، جیسا بازے بنوا لیتے ہیں. اور انہی سے ایک روایت میں ہے گویا اس کی سفیدی اور چمک آپ کے ہاتھ میں اس وقت میری نظر میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان روایات کا اختلاف بہ اعتبار اختلاف حالات کے ہے، خوب بصیرت حاصل کر لو اور خلاف کو چھوڑ دو. اور اس انگشتری پر یہ منقوش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے کہ محمد ایک سطر, رسول ایک سطر, اور اللہ ایک سطر. روایت کیا اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے. اور جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو انگشتری نکال دیتے, اور اس کو جب پہنتے تو داہنے ہاتھ میں پہنتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب سے نقل کیا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ داہنے ہاتھ میں انگشتری پہنتے تھے, اور آپ کی تلوار قبیلہ بنی حنیفہ کی ساخت کی تھی, اور اس کی موٹ کی کنڈی یعنی تلوار پکڑنے میں جس جگہ پر ہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جو روک ہوتی ہے وہ چاندی کی تھی, کیونکہ وہ ہاتھ سے جدا رہتی تھی اس لیے چاندی کی درست ہے. اور جنگ احد میں آپ دو زرہیں اور فتح مکہ کے روز آپ خود یعنی آہنی کلاہ پہنے ہوئے تھے, آپ خود پہنے ہوئے تھے یعنی آہنی کلاہ. اور آپ جب امامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے. اور کتب سیر میں بروایت صحیحہ ثابت ہے کہ آپ کبھی شملہ دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے تھے, اور کبھی بے شملہ امامہ باندھتے تھے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کبھی کلاہ بدون امامہ کے اور کبھی امامہ بغیر کلاہ کے پہن لیتے. اور آپ کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا, اور آپ نصف ساق تک لنگی باندھتے تھے آدھی پنڈلی. اور اجازت اس سے نیچے بھی دی ہے, مگر یہ فرما دیا ہے کہ ازار کا ٹخنوں میں کچھ حق نہیں, یعنی ٹخنے سے نہ لگنا چاہیے. اور آپ جب بیٹھتے تھے تو زانوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا لیتے, اور آپ مسجد میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر چت لیٹتے تھے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکیے کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھا دیکھا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ پر ایک کپڑا قطری تھا کہ اس کو بغل کے نیچے سے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا, اور لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھائی. قطر قریہ ہے بحرین کے علاقے میں, وہاں سے چادریں آتی ہیں, کپڑا ان کا موٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله يا الله سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے, اور اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ہمارے عتیق صاحب, اے اللہ ان کو بے حساب مغفرت فرما دیجئے, اور ان کے درجات بلند فرمائیے, اور ان کے گھر والوں اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے. اور اللہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے اپنے کرم سے, اور اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجئے, اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو پوری پوری سنت اور شریعت کے مطابق اے اللہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو پوری پوری سنت اور شریعت کے مطابق بنا دیجئے. یا اللہ ہماری عبادات بھی, ہمارے معاملات بھی, ہمارے اخلاق بھی, ہماری معاشرت بھی, سب کی سب اے اللہ سنت اور شریعت کے مطابق ہو. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا بات چیت کرنا, ہمارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ اے اللہ عین سنت کے مطابق کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.